أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاء أَكَلَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم نے الحمد للہ سورة ممتحنة کی آخری دو آیات آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی. سورت کا اختتام ہوا. پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایوہ النبی, اے نبی, اذا, جب, جا اکا, آئیں تیرے پاس, المؤمنات, مسلمان عورتیں, یبایعنکا, بیعت کرنے کو, اعلی اس بات پر, اللہ یشرکنا, کہ شریک نہ ٹھہرائیں, باللہ اللہ کا, شیئا کسی کو, ولا یسرقنا اور چوری نہ کریں, ولا یزنینا اور بدکاری نہ کریں, ولا یقتلنا اولادہن اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں, ولا یأتین ببہتان یفترینہ اور طوفان نہ لائیں باندھ کر, بین ایدیہن و ارجلہن اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں, ولا یعصینک اور تیری نافرمانی نہ کریں, فی معروف کسی بھلے کام میں, فبایعہن تو تو ان کو بیعت کر لے, واستغفر اور معافی مانگ, لہن اللہ ان کے واسطے اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتولوا مت دوستی کرو, قوما ان لوگوں سے, غضب اللہ کے غصہ ہوا ہے اللہ, علیہم ان پر, قد یئسوا وہ آس توڑ چکے ہیں, من الآخرہ پچھلے گھر سے, کما جیسے, یئس آس توڑی, الکفار منکروں نے, من اصحاب القبور قبر والوں سے. اے نبی, جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو, اور چوری نہ کریں اور بدکاری نہ کریں, اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں, اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں, اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں, تو تو ان کو بیعت کر لے, اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو, مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر, وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے, جیسے آس توڑی منکروں نے قبر والوں سے. ان آیات کے ترجمے کے بعد کچھ گزشتہ آیت سے, چونکہ یہ آیات پیوستہ ہیں, جو آیت نمبر 10 ہم نے گزشتہ نشست میں تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, کہ اے ایمان والو جب یہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہی ہیں ان کا امتحان کر لیا کرو, ان کو جانچ لیا کرو. تو یہ تو ایک عام حکم تھا اور آگے اس کا تکملہ ہے. یہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنات آیا کریں بیعت کرنے کو تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیا کیجئے, اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ امتحان جو ہے ایک تو عام تھا جس میں روایت بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلف لیا جاتا تھا ان مسلمان عورتوں سے کہ ان کی اور ان عورتوں کی ہجرت خالصتاً اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہے اور کسی دنیاوی غرض, شیوانی غرض, مال کی غرض یا کسی قسم کی دوسری غرض نہیں ہے. تو ایک تو یہ عام امتحان ہوا کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو فرمائی اللہ عالم بھی ایمانی ہند, کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمانوں کو, تو فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے ظاہری طور پر امتحان لے لیا کریں کیونکہ دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ آیت جو اب ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 12, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ ان سے بیعت کر لیا کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت پچھلے امتحان کا تکملہ ہے کہ پہلے حلف لیا جاتا تھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یوں ہے, آگے خطاب خاص میں طریق امتحان ایمان کا فرماتے ہیں کہ اے نبی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آویں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لاویں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی نطفہ شوہر سے جنی ہوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کر کے بنا لیں, جیسا جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لائیں اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے, اور یا کسی سے بدکاری کی اور حرام کو اپنے خاوند کا بتلا دیا کہ اس میں علاوہ گناہ زنا کے اپنے شوہر کے ساتھ غیر کے بچے کا الحاق بھی ہے, جس پر حدیث شریف میں وعید بھی آئی ہے, اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی. اس میں سب احکام شرعیہ آ گئے. پس وہ عورتیں اگر ان شرطوں کو قبول کر لیں جن کا اعتقاد شرط ایمان ہے اور التزام عمل شرط کمال ایمان ہے, یعنی عمل کا التزام کرنا, اہتمام کرنا, یہ کمال ایمان کی شرط ہے, تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کیجئے, بے شک اللہ غفور رحیم ہے. مطلب یہ کہ جب ان احکام کے حق اور واجب العمل سمجھنے کا اظہار کریں تو ان کو مسلمان سمجھیے, اور ہر چند کہ خود اسلام ہی سے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, مگر یہاں استغفار کا حکم یا تو مکمل طور پر آثار مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہے, اور یہ حاصل اس کا دعا ہے قبول ایمان کی جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے. اے ایمان والوں, ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے. مراد اس سے یہود ہیں, لقوله تعالی فی المائدہ ملعنہ اللہ وغضب علیہ, جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان پر اللہ کا غصہ ہوا, کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسا کفار جو قبروں میں مدفون ہیں, خیر و ثواب آخرت سے نا امید ہیں, کیونکہ جو کافر مر جاتا ہے بوجہ اس کے اس کو معائنہ آخرت کا ہو جاتا ہے, حقیقت امر پر یقین کے ساتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری بخشش ہرگز نہ ہوگی, کیونکہ حسب آیت یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, کہ یعنی آپ سچے نبی ہیں. تو ہم آپ کی نبوت کو اور اسی طرح مخالف نبی کے کافر اور غیر ناجی ہونے کو خوب جانتے ہیں. غیر ناجی یعنی غیر نجات یافتہ. تو یہ کافر جو ہے یہ اپنے انجام کو اچھی طرح جان گئے, اور خاص طور پر مرنے کے بعد چونکہ آخرت کا معائنہ کرا دیا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ اچھی طرح جان گئے کہ اب انجام ہمارا اچھا نہیں, نجات نہیں ہوگی ہماری, گوار اور حسد کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے، یعنی زندگی میں بھی وہ جانتے تھے سچائی کو، لیکن آر اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے ان کو دل سے یقین تھا کہ ہم ناجی نہیں ہیں، یعنی نجات یافتہ نہیں ہیں، وہ شیخی کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں. پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی گمراہی ایسی مسلم ہے کہ وہ خود بھی دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے گمراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضرور، اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ جو گمراہ اشد درجے کا نہ ہو اس سے دوستی جائز ہے. جواز دوستی سے تو مطلق کفر مانے ہے، یعنی جو کافر ہے اس سے دوستی نہ رکھنا چاہیے، مگر اس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہو جاوے گا. یعنی یہ صفت جو ان کی مایوس ہونے کی ہے اور انہوں نے اپنے انجام کو دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہو جاوے گا، یعنی ان لوگوں سے تو اور زیادہ پرے بھاگنا چاہیے، دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اور شاید تخصیص یہود کی اس جگہ اس لیے ہو کہ مدینہ میں یہود زیادہ تھے اور دوسرے وہ لوگ شریر اور مفسد بھی بہت تھے. یہ تھا ان آیت کا خلاصہ تفسیر. اب بقیہ معارف و مسائل ان آیات کے. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے جس میں ایمان و عقائد کے ساتھ احکام شرعیہ کی پابندی کا بھی معاہدہ ہے. سابقہ آیات جن کے سیاق میں یہ آیت بیعت آئی ہے وہ اگرچہ ان مہاجرات کے ایمان کا امتحان کرنے کے سلسلے میں ہے، اور یہ بیعت ان کے امتحان ایمان کی تکمیل ہے، لیکن الفاظ آیت کے عام ہیں، نو مسلم مہاجرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں. اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ بیعت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی صرف نو مسلم مہاجرات ہی نہیں دوسری قدیم عورتیں بھی شریک تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بسند بغوی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو آپ نے جن احکام شرعیہ کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لے لیا اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ فی ما استطعتن و اتقتن، یعنی ہم ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک کہ ہماری استطاعت اور طاقت میں ہے. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہم پر خود ہماری ذات سے بھی زائد تھی، کہ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا تھا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کی تلقین فرما دی تاکہ کسی اضطراری حالت میں خلاف ورزی ہو جائے تو عہد شکنی میں داخل نہ ہو. سبحان اللہ. اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوئی، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ بیعت نساء صرف اس واقعہ حدیبیہ کے بعد ہی نہیں بلکہ بار بار ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھیں. اس وقت بیعت ہونے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی داخل تھیں جو شروع میں حیا کے سبب اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھیں، پھر بیعت میں کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے اور دریافت کرنے پر مجبور ہو گئیں، کئی سوالات کیے. یہ واقعہ تفصیل سے تفسیر مظہری میں مذکور ہے. مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ عموماً اسلام اور جہاد پر لی گئی ہے، عملی احکام کی تفصیل اس میں نہیں ہے، بخلاف عورتوں کی بیعت کہ اس میں وہ تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے. وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان اور اطاعت کی بیعت لینے میں یہ سب احکام داخل تھے، اسی لیے تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. اور عورتیں عموماً عقل و فہم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی. یہ اس بیعت کی ابتدا ہے جو عورتوں سے شروع ہوئی، مگر آگے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی. مردوں سے بھی انہی چیزوں کی بیعت لینا روایات حدیث میں ثابت ہے. اس کے علاوہ جن احکام کی پابندی کا عہد عورتوں سے لیا گیا، عموماً عورتیں ان میں بیراہی اختیار کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے بھی خصوصیت سے ان کی بیعت میں مندرجہ ذیل تفصیل آئی، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا الی آیہ. اس میں پہلی بات تو وہی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی ہے جو عام مردانہ بیعت میں بھی آتی ہے. دوسری بات چوری نہ کرنا. بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے ذکر کیا گیا. تیسری بات زنا سے پرہیز کرنا ہے. جس میں عورتیں پختہ ہو جاویں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جاویں. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا. پانچویں بات یہ ہے کہ افتراء اور بہتان نہ باندھیں. اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، بین ایدیہن و ارجلہن، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ باندھیں. اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ میں چار گواہوں کے درمیان یہ کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے. یہاں لفظ بہتان عام ہے، اپنے شوہر پر ہو یا کسی دوسرے پر، کیونکہ افتراء و بہتان ہر شخص پر، یہاں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے. خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے. اور شوہر پر بہتان لگانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بچہ ظاہر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ معاذ اللہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے. چھٹی بات ایک عام ضابطہ ہے، ولا یعصینک فی معروف، یعنی وہ کسی نیک کام میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی. یہاں معروف یعنی نیک کام کی قید لگانا، جبکہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیکی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. یا تو اس لیے ہے کہ عام مسلمان پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے، ان سے عام اطاعت کہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی، کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے وسوسے پیدا کر سکتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ قید لگا دی گئی. یعنی پیر یا استاد یا اور کوئی بڑے سے بڑا رشتہ، وہ بھی جو ہے اس میں بھی عمل میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ حکم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، نیک کام ہے یا نہیں. اگر برا کام ہے تو کسی بھی رشتے کی رعایت نہیں کی جائے گی. اس لیے یہاں پر معروف کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال پر، نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مقام اہل دل کو آہ کب نادان سمجھتے ہیں، مقام اہل دل کو آہ کب نادان سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نادانی سے حفاظت فرمائے. اللہ والوں کی قدر، اللہ والوں کی پہچان اور ان کی قدر نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے. دل گریاں ہے سینے میں تو کیوں خمنداں سمجھتے ہیں، دل گریاں ہے سینے
اب اس کی جو قیمت ہے نا, یہ فرما رہے ہیں کہ نادان لوگ اس چیز کی قیمت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنا دل توڑا نہیں. توڑا ہے تو کبھی توڑا ہے, کبھی حرام خواہشات پہ عمل بھی کر لیتے ہیں, تو یہ توڑنا نہیں ہوا. اگر توڑے دل کو اپنے صحیح طریقے سے تو پتہ چلے کہ اہل دل کا کیا مقام ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں دلے گیریاں ہے سینے میں, دل تو اندر اندر رو رہا ہے. ایک آدمی اپنے گناہوں پر روتا ہے, ہر وقت شرمندہ نادم رہتا ہے. اولیاء اللہ کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ گناہ تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے ذرا سی غفلت ہو جاتی ہے تو ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں غموں کے, اور وہ اللہ کے فراق میں ہر وقت روتے رہتے ہیں, اللہ کے وصل کے لیے روتے رہتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں. تو یہ ایک شکایت ہے محبت بھری کہ جو اللہ والا دل کے دل جس اللہ والے کا دل اندر سے رو رہا ہے, اگر بظاہر وہ ہنس بھی رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہنس رہے ہیں, یہ دیندار کہاں ہو سکتے ہیں, یہ اللہ والے کہاں ہو سکتے ہیں. تو دین میں ہنسنا منع نہیں ہے, یہ نادان لوگوں کا کام ہے جو سمجھتے ہیں کہ دین میں ہنسنا منع ہے, ہر وقت روتے رہنا چاہیے, جو زیادہ روتا ہے وہ بڑا بزرگ ہے. ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے ہیں اور تبسم بھی فرمایا کرتے تھے, اور صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہم اتنا ہنستے تھے بعض اوقات کہ ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے, لیکن ہمارے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا. اللہ والوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے, اگرچہ وہ اپنے حال کو چھپاتے ہیں, سب کے سامنے اپنے دل کو کھول کر نہیں رکھ دیتے.
دل گریاں ہے سینے میں تو کیوں خندا سمجھتے مقام اہل دل کو آہ کب نادان سمجھتے کرے جو یاد کو
سمجھ
کو ہم حاصل درما سمجھتے
ہیں. اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں. ہم تو دنیا ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں, دنیا ہی میں پھنسے رہتے ہیں, دنیا کے مسائل کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ والے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے واقعہ تازہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اور اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. آج بھی وہ واقعہ بالکل تازہ ہے. سبحان اللہ. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اس واقعے کو ہم دنیا میں آ کر بھول گئے ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے, اپنی روح سے مشاہدہ کیا, اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال فرمایا, ہم نے بلا جواب دیا, بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آ کر غفلت کی بوزی ہمارے دلوں پہ چڑھ گئی ہے, دنیا داری چڑھ گئی ہے, دنیا ہی نظر آتی ہے, دنیا ہی کے مسائل نظر آتے ہیں. اور جو وہ دن آنے والا ہے جس دن خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا, اس کو ہم بھول گئے. تو یہ وہ یاد ہے کہ خواب غفلت کو اڑا دیں. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی بڑی مصیبت کا دن آنے والا ہے, اس سے ہم پہلو تہی کیے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ دیکھی جائے گی جب وہ وقت آئے گا, جب دیکھی جائے گی. اس وقت تو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ہوگا, اعمال نامے تولے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں, اور آخرت دار الجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے, اس لیے جو کرنا ہے سو میرے دوستو آج کر لو, اپنے دل کو بنا لو, اپنی زندگی کو بنا لو, اپنے کردار کو, اپنے گفتار کو, اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو, اپنے افعال کو, اپنی نیتوں کو بالکل درست کر لو. صراط الذین انعمت علیہم کی طرح, جن پر اللہ نے انعام فرمایا, انعام یافتہ لوگوں کی طرح اپنے آپ کو سدھار لو. آج موقع ہے, کل عمل کا موقع نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو خواب و غفلت سے جگا دے, بیدار کر دیں.
کرے جو یاد کو تازہ اڑا دے خواب غفلت کو, تو ایسے درد کو ہم حاصل درمان سمجھتے. جو گلشن میں بھی رہ کے آہ محروم گلستاں ہے, جو گلشن میں
گناہوں کو چاہنا, گناہوں کی محبت, گناہوں کا چسکا, گناہوں کا نشہ, یعنی جو گلشن میں بھی رہ کر, یعنی اللہ والوں کے پاس رہ کر بھی محروم گلستاں ہے, یعنی اللہ کے قرب سے محروم ہے. کسی اللہ والے کے پاس رہ کر بھی گناہ پسندی کی عادت ہے, گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ گناہ پسند کرتا ہے.
جو گلشن میں بھی رہ کے آہ محروم گلستاں ہے, تو اس کے دل میں سے خار کو منہا سمجھ. وفاداری کرے جو پیش
میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو اپنا دل چاہا نماز پڑھ لی نفلوں کی نیت باندھ لی چھ نفل آٹھ نفل ہم نے تو خوب کام کر لیا گناہ سے بچنے کا جہاں موقع آیا تو میاں مرتی ہے وہاں جو ہے بھاگ لیتے ہیں یہ وفاداری نہیں یہ تو بے وفائی ہے اور اپنے ساتھ ظلم ہے ظلم نادانی ہے بہت ہی احمق ہے وہ شخص جو عبادات تو کرتا ہے لیکن گناہ کے موقع پہ کھسک لیتا ہے اللہ کو اپنی بے وفائی پیش کرتا ہے بجائے وفادار رہنے کے یہ نالائق کمینہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نافرمانی کے موقع پر اپنے دل کا خون نہیں کرتا لوگ تقریبات میں بلاتے ہیں بھائی رشتہ ہے کیا کریں جانا ہے فلاں رشتہ ہے دوستی ہے تعلق ہے مووی بن رہی ہے اور بے پردگی ہے ایسی بے حیائی ہے حیرت کی بات ہے کہ کیسی ایسی بے غلطی پہ مسلمان کیسے آمادہ ہو جاتا ہے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر والے اپنے ہی گھر والوں کی شادی میں گئے اور انہیں وعدہ کیا پردے کا لیکن کیا ہوا جیسا کہ توقع تھی وہ یہی ہوا کہ آخر وقت میں ابا صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اپنے ہونے والے داماد کے پاس آ کے بیٹھ گئے بیٹی کو وہاں بٹھا دیا انا للہ وانا الیہ راجعون جو منقوعات ہونے والی تھی وہ بھی اور اس کی بہن بھی وہ بہنوں ہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ہونے والے اور تصویریں کھینچ رہی ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون کیا بے غیرتی کا زمانہ ہے اماں صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں بیٹی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں تصویریں کھینچ رہی ہیں اپنی نمائش ہو رہی ہیں اپنی غیرت کی دھجیاں اڑا دیں شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دیں مگر رب کیا کریں وہ رشتہ ایسا ہے جانا پڑے گا ورنہ ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائے خالق دو جہاں ناراض ہو جائے ساری دنیا لٹ جاتی ہے میرے دوستو اللہ کو ناراض کر کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں کیوں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں کیوں یہ بے غیرتی ہم دکھاتے ہیں کیوں ہم بے وفائی اللہ سے کرتے ہیں کیوں ہم شیطان کی گاتے ہیں وہاں رشتے یاد آ جاتے ہیں رشتوں کی مروت کرتے ہیں اللہ کی مروت نہیں کرتے اللہ سے شرم و حیا نہیں کرتے وہاں بے غیرتی دکھا دیتے ہیں بے وفائی دکھاتے ہیں جو وفاداری پیش کرے وفاداری یہ ہے کہ جہاں آپ نے ابھی ہم نے جو تفسیر میں پڑھا یہ سب یہی تو باتیں پڑھ رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ تفسیر پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لیکن اس سے سبق کچھ بھی نہیں لیتے اس لیے میں اپنے احباب سے بار بار کہتا ہوں کہ ہم جو تفسیر پڑھتے ہیں یہ ایک رسم نہیں ہے کہ بھائی ہم نے تفسیر پڑھ لی کام اصل اب شروع ہوتا ہے کہ اس تفسیر سے اس خلاصے سے ان معارف و مسائل سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکامات دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی فرما برداری میں کتنی تکالیف اور مجاہدے اٹھائے صحابہ نے کتنے مجاہدے اٹھائے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا اپنے ماں باپ اور رشتے داروں کی دوستی کو چھوڑ دیا اور عورتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تو انہوں نے اپنی بیویوں تک کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے ماننے کے لیے اپنی بیویوں تک سے پتا تعلق کر لیا نکاحوں کو توڑ دیا کتنی مشکل بات ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں محبوب بھی ہوں گی یہ تو نہیں ہے کہ مشرک ہیں تو ساری نافرمانی تھیں محبوب بھی ہوں گی لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ مشرکین سے نکاح جائز نہیں جن کا تھا وہ بھی ختم انہوں نے بیویوں کو بھی چھوڑ دیا ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا ماں باپ نے گستاخی کی اللہ رسول کی شان میں اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کو سر لا کے پیش کر دوں یہ ہوتی وفاداری مگر ہم کیا ہے ذرا ذرا سی بات پہ خدا کو ناراض کر دیتے کبھی کچھ بک دیا کہیں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا کبھی غیبت کر ڈالی ناچ گانا ہو رہا ہے اس میں شریک ہیں آپ جا کے کونے میں بیٹھ جائیے گا ملانی صاحبہ آپ بھوکا اڑ لیجئے گا آپ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھ لیجئے گا مسلح بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے گا ٹیبل پہ کونے میں بیٹھ جائیے گا ادھر ہماری بدماشی چل رہی ہوگی, ادھر آپ جو ہے تسبیح پڑھ لیجئے گا, کوئی بات نہیں, آپ کی تصویر نہیں بنے گی. کیا ذلت ہے, کیسی خواری ہے, یہ کتنی بے حیائی ہے, کتنی بے غیرتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس جگہ پتھر کا عذاب آ رہا ہو, پتھر برس رہے ہو, کوئی کتنا بھی قریبی رشتہ آپ کو دعوت دے, ذرا آئیے, ذرا مزہ لیجیے ان پتھروں کا, آپ کہیں گے بے وقوف تم ہی پتھر کھاؤ. جہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے, کھلی نافرمانی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, صرف جو کھلم کھلا گناہ والے ہیں سب کی امت کی معافی ہو جائے گی, لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی اس سے مستثنا ہے. داڑھی منڈانا کھلم کھلا گناہ ہے, بے پردہ عورت کھلم کھلا گناہ ہے, لعنت برس رہی ہے اس کے اوپر. اللہ کے رسول سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے, لعنت کی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے اپنی, جو بے پردہ عورت پھر رہی ہے, نمائش کرتی پھر رہی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے علاوہ اوروں کے بھی ہیں, ہم کو دیکھو, برقعے رنگین پہن رہے ہیں, ہم کو دیکھو, ذرا ہم کو دیکھو, ہماری طرف دیکھو. یہ کشش کی چیزیں لگانا, چمکیلی بیلیں لگانا, رنگین اسکارف پہننا, بوڑھی گھوڑی لال لگام چلی جا رہی ہیں مٹکتی ہوئی, یہ خدا تعالیٰ کی لعنت کے سائے میں. حیرت ہے, افسوس ہے ہم مسلمانوں کو, ہمیں اپنے اوپر افسوس ہے کہ ہم ایسے بے غیرت ہو گئے کہ اپنی بیوی کی نمائش پر فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ رسول کی لعنت اس پر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہ کھلم کھلا گناہ ہے, ناچ گانا کھلم کھلا گناہ ہے, اور آتش بازی کھلم کھلا گناہ ہے, تصویر کشی کھلم کھلا گناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کل امتی معافن, میری امت کے تمام امت کے لوگ جو کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے ان کی معافی ہو جائے گی, لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پورا پورا وفادار بنائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, فہم سلیم عطا فرمائے, نور فہم عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے.
وفاداری کرے جو پیش اپنے خون ارماں سے, وفاداری کرے جو پیش اپنے خون ارماں سے, تو اس کے قلب کو سمجھتے ہیں, تو اس کے قلب کو خورشید سے تابا سمجھتے ہیں.
خورشید مانے سورج, سورج سے بھی زیادہ چمکدار, جو اپنے دل کو توڑتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو افق لال ہو جاتا ہے, مشرق لال ہو جاتا ہے. جب سورج نکلتا ہے, جب مشرق لال ہو جاتا ہے تب سورج نکلتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کے چاروں محاذات کو, چاروں محاذات کو خون ارماں سے سرخ کر لیتا ہے, یعنی کسی کونے کھدرے سے, کسی بہانے سے بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا, اپنے دل کو توڑ لیتا ہے, کسی طرح سے اپنے نفس کو حرام خوشی سے لذت نہیں لینے دیتا, اس کے قلب کے چاروں محاذات لال ہو جاتے ہیں. اور جب چاروں محاذات لال ہوتے ہیں تو چاروں محاذات سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک سورج نہیں, ایک شمس نہیں, بلکہ بے شمار شموس طلوع ہوتے ہیں, شموس. اور فرمایا میرے شیخ رحم اللہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے دل کا نور ظاہر کر دیں, ظاہر کر دیں, تو سارا جہان روشن ہو جائے گا, آنکھیں چندیا جائیں گی, یہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی.
وفاداری کرے جو پیش اپنے خون ارماں سے, تو اس کے قلب کو خورشید سے تابا سمجھتے ہیں. گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے، گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے، مگر تقویٰ کی نعمت کو تو ہم آسان سمجھتے ہیں۔
تقویٰ سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہے، بلکہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ داڑھی مونڈ رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، ایک کوٹ کیا، پھر دوسرا کوٹ کیا، پھر تیسرا کھونٹی اکھاڑ کوٹ، بالکل ملائم چکنے گال۔ میرے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ برطانیہ میں ایک شخص اپنے بچے کو حضرت کے پاس لایا، ایک بزرگ کے پاس لائے، تو ان کے ظاہر ہے بزرگوں کی داڑھی ہوتی ہے شریعت کے مطابق، داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی تینوں طرف سے، اور اس کا ایک مٹھی سے کم کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہیں۔ تو داڑھی دیکھی، وہ بچہ چھوٹا تھا، نا سمجھ تھا، رونے لگا ان کو دیکھ کے، کیونکہ اجنبی صورت دیکھی رونے لگا۔ تو یہ جب بڑے صاحب جو بچے کو لائے تھے وہ بھی کلین شیو تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا مولانا، داڑھی دیکھ کے بچہ رو رہا ہے، اسی لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے آج ابا دیکھا ہے، ابا کا روب ہوتا ہے، ابا سے بچہ ڈرتا ہے، پہلے وہ دو اماؤں کے درمیان رہتا تھا، ادھر دیکھا کہ ملائم چکنے گال، ادھر دیکھا تو ملائم چکنے گال، سمجھتا تھا کہ میری دو امائیں ہیں، لیکن آج اس نے ابا کو دیکھا ہے، اس لیے ڈر کے مارے رو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک سنایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ داڑھی فطرت میں نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داڑھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم داڑھی مونڈتے ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، تم دانت بھی توڑ دو اپنا۔ تو پھر وہ انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ نے بڑا دندان شکن جواب دیا ہے۔ تو تقویٰ سے رہنے میں آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو تقویٰ سے رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا، ہماری نافرمانی نہیں کرتا، ہم سے بے وفائی نہیں کرتا، ہمارا وفادار رہتا ہے، ہم اس کو مشکلات میں پڑنے نہیں دیتے، مشکلات سے نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے ہم اس کے کاموں میں آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ کی نعمت ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے، ولایت صدیقیت کا راستہ ہے کہ اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور آسانی بھی ہے، برکت بھی ہے، مشکلات سے نجات بھی ہے، تقویٰ سے رہنے میں آسانی ہے، آرام سے رہتا ہے آدمی۔ ہاں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرا مکمل فرما بردار ہو جائے تو میں رات کو بارش برساؤں اور اس کو بادلوں کی گرج بھی نہ سناؤں، یعنی اتنے آرام سے اس کو رکھوں، اور صبح کو سورج نکالوں تاکہ وہ اپنے معاش کو انجام دے۔ اتنے آرام سے رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے میرے دوستوں، لیکن ہم نے کس قدر جھگڑے پالے ہوئے ہیں، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے گھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا جوئی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔
گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے، مگر تقویٰ کی نعمت کو تو ہم آسان سمجھتے ہیں۔ گناہوں پر ندامت اشک باری آہ زاری ہو، گناہوں پر ندامت اشک باری آہ زاری ہو،
تو اپنی مغفرت کا اس کو ہم سا سمجھتے ہیں. دوستو عبادت تو کرو لیکن اس پہ ناز مت کرنا, اللہ کے ہاں عبادت کی کمی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان چر چر آتا ہے فرشتوں کے بوجھ سے, کوئی کتنی بے شمار فرشتے قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بے شمار فرشتے رکوع کی حالت میں, بے شمار فرشتے سجدے کی حالت میں, بے شمار فرشتے قعدے کی حالت میں, کس کس طرح سے عبادت کی کمی نہیں ہے اللہ کے ہاں. ندامت اشک باری اور آہوزاری کی قیمت ہے, اس کی قیمت ہے. میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آنسو کی, مومن کے ندامت کے آنسو کی, مغفرت کے آنسو, مغفرت کی طلب کے آنسو, محبت کے آنسو کی قدر و قیمت اس لیے ہے کہ بھائی ملک مملکت کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی, بیرون ملک سے منگائی جاتی ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے. تو اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسو نہیں ہے, اشکباری کے آنسو اشکباری نہیں ہے, آہوزاری نہیں ہے. فرشتے اس قرب ندامت سے محروم ہیں, صرف قرب عبادت ان کو حاصل ہے. یہ انسان ہے جس کو دونوں قسم کا قرب حاصل ہے, قرب عبادت بھی اور قرب ندامت بھی. اور جو عاشقین ہوتے ہیں, جو وفادار ہوتے ہیں, جو اللہ کی عظمت سے واقف ہوتے ہیں میرے دوستو, وہ تو اپنے حسنات پر بھی روتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو عبادت کی آپ کے لائق ہرگز نہ تھی, معاف کر دیجئے, محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. ندامت سیکھو, اشکباری سیکھو, آوزاری سیکھو, ناز مت کرو, غرور مت کرو, تسلی مت رکھو کہ ہم بہت عبادت گزارے ہیں. خدا کی قسم ہلاک ہو جائے گا وہ شخص جس کو یہ تسلی ہو گئی کہ میں کچھ ہو گیا, میں بڑا عبادت گزار ہوں. یہ ناز کرنا شیطان کا کام ہے, یہ شیطانی چکر ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. رونا دھونا اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے.
گناہوں پر ندامت اشکباری آہوزاری ہو تو اپنی مغفرت کا اس کو ہم سا سمجھتے.
آخری شعر دیکھو, یہ سارا کلام کا خلاصہ ہے, ساری زندگی کا خلاصہ ہے. میں بھی, میری اور اولاد بھی, میرے دوست احباب بھی, ہمارے گھر والے, ہر مسلمان اس خلاصے کو پکڑ لے میرے دوستو. یہ کامیابی اور کامرانی کا نسخہ ہے, اللہ ہمیں توفیق دے.
خوشی کو چھوڑ دے اپنی اگر ہو نا خوشی ان کی, خوشی کو چھوڑ دے اپنی اگر ہو نا خوشی ان کی, تو اس ہمت کو افضل ہمت شیرا سمجھتے ہیں.
شیروں والی ہمت اختیار کرو, شیر بنو, شیر گیدڑ لومڑی بندر بن کے مت جیو, جانور مت بنو. اللہ نے انسان بنایا ہے, ایمان عطا فرمایا ہے, مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. بندروں کی اکثریت ہو, لومڑیوں کی اکثریت ہو, گیدڑوں کی اکثریت ہو, سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں جنگل میں اور کہیں کہ ہم کو ووٹ دو کیونکہ ہم اکثریت میں ہیں. ادھر سے ایک شیر ببر صاحب تشریف لے آئے, اب کس کو ووٹ دو گے؟ لاکھ اکثریت میں ہو, لیکن میرے شیخ رحم اللہ عجیب عجیب مضامین ارشاد فرماتے تھے کہ ہماری جتنے بھی گناہ ہیں
جتنے بھی گناہ ہیں کثرت کے باوجود اقلیت میں ہیں. اللہ کی رحمت کے آگے اللہ کی رحمت لامحدود ہے, اس کے آگے ہمارے گناہ کتنے بھی کثیر ہوں لیکن اقلیت میں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور ان کی طاقت سب سے بڑی ہے اور ان کی طاقت لامحدود ہے, ان کی رحمت لامحدود ہے. تو ہر شے اپنی اکثریت کے باوجود محدود کے باوجود محدود کی وجہ سے لامحدود کے آگے اقلیت میں ہوتی ہے. شیخ صاحب تشریف لے آئے, اب کہتے دیکھتا ہوں تم کیسے ووٹ دیتے ہو. مثال کے طور پر فرمایا کہ جنگل میں ایک حسینہ عالم آ گئی اور اس نے کہا کہ ہم کو دیکھو بلکہ ہمیں مفت میں یوز بھی کرو. لیکن ادھر سے ایک شیر صاحب تشریف لے آئے ہیں, اب کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہمیں دیکھو, لیکن وہ کہے گا نہیں بھائی یہ شیر کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے. شیر کہے کہ خبردار جو ادھر دیکھا. تو شیر کی مانو گے کہ حسینہ کی مانو گے؟ فرمایا کہ شیر سے ڈر جاتے ہو, خالق شیر سے نہیں ڈرتے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ جو کروڑوں مخلوقات کو بینائی دیتا ہے وہ کیا خود نابینا ہوگا؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ان مجالس کو میرے دوستو رسمی نہ جانو, اپنا اپنا ہم محاذہ کریں, کہنے والا بھی محاذہ کرے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کتنا اس بات پر پورے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں 100% وفادار بنائے اور ہمت شیرانہ عطا فرمائے. ہمت شیر فرما دیتے کہ شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے, خلاف زمانے سے نہیں ڈرتا, دریا کے بہاؤ سے نہیں ڈرتا, دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے. ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس یہ نسخہ میں بھی لے لوں, میری اولاد بھی لے لے اور میرے سب مسلمان بھائی دل کہ اللہ کی ناخوشی جس کام میں ہو کسی قیمت پر اس کی طرف مت جاؤ. ہم ایسی خوشیوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست ناراض ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
خوشی کو چھوڑ دے اپنی اگر ہو نا خوشی ان کی تو اس ہمت کو اکثر ہمت شیرا سمجھتے ہیں. دلے گریاں ہے سینے میں تو کیوں خندم با سمجھتے مقام اہل دل کو آہ کب ناگاں سمجھتے
ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جہل کے ساتھ کمتر ہے بنسبت گناہ علم کے ساتھ کے, پس منقول ہے ویل للجاہل مرۃ وویل للعالم سبع مرات, جاہل کے واسطے ایک بار افسوس اس کے برے عمل پر اور عالم کے واسطے 7 بار افسوس اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث شریف میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی یہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے، پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ذات گرامی کو مراد لیا ہے، اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون آلودہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سو کر اٹھنے کی سنتوں کا بیان ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پاجامہ شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں پاؤں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔
باتیں کون کر رہا ہے؟ کون باتیں کرتا ہے؟
نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ترمذی رحمہ اللہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش روح نہ ہو، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت شکل میں بھی اور آواز میں ان سب سے زیادہ احسن تھے۔ میں کہتا ہوں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، بسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجے کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو عرض کیا اپنے فرض سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ سچی توبہ گناہوں سے اور غفلت سے توبہ نصیب فرما، اور اللہ ہماری توبہ کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے پچھلے گناہوں کو غفلت کو اب تک جو ہم نے کر ڈالی اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جان کے کیے گناہ، انجانے کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، علانیہ کیے، سرے کیے، اللہ سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہم کو بالکل پاک و صاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں اللہ کامل تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ کامل تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما، اپنے اولیاء اللہ کی حیات ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی وفاداری نصیب فرما، اے اللہ اپنی تابعداری نصیب فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں نصیب فرما، آپ کی ہر ہر ادا کی محبت نصیب فرما۔ آج رونا ہے کہ یہود و نصارہ کی نقل میں چڈیاں بھی پہن لیتے ہیں، شلواریں نیکر پہن لیتے ہیں، گھٹنے کھول لیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو چار انچ ٹخنا کھولنا ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، عقل پہ ہماری پتھر پڑے ہیں، اللہ ہمیں عقل میں نور عطا فرما دے، کہاں جانا چاہیے، کہاں ہم جا رہے ہیں، اللہ اس کی عقل و فہم نصیب فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلت کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اصلاح کامل فرما دے، تزکیہ کامل فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے رذیلہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے، گھروں کے اندر شرعی پردہ عطا فرما دے، اے اللہ شرعی پردہ عطا فرما دے، ہر مرد مومن کو اے اللہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی رکھنے کی توفیق عطا فرما، تخنہ کھولنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ لباس میں، وضع قطع میں، تقریبات میں اے اللہ سنتوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنت کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اور غیروں کی وضع قطع بنانے سے مجھے بھی حفاظت فرما، میری بھی حفاظت فرما، میری اولاد کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما، اے اللہ نفرت اور بیزاری عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اے اللہ جی جان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے عشق و محبت عطا فرما، اپنے پیارے رسول کا عشق و محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کاملہ، معرفت کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے دونوں جہان بنا دے، کسی کو کوئی مشکل ہو اللہ اس کی مشکل آسان فرما، کسی کو پریشانی ہو اس کی پریشانی دور فرما، جتنی نیک مرادیں ہیں اے اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے جلد از جلد عطا فرما، سکون کے ٹھکانے عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، جو روزی کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو تقوی والی حیات بھی نصیب فرما، اور ان کی روزگار میں خوب برکت عطا فرما، آسان حلال بابرکت روزی ہر مسلمان کو عطا فرما، خوب خوشحالی عطا فرما، اللہ ملک سے بدامنی اور مہنگائی اور بدکاری اور شراب خوری اور ڈکیتیوں اور چوریوں کا اور ناانصافیوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو پاک فرما، تمام عالم اسلام کو پاک فرما، تمام عالم اسلام کو آپس میں سنت اور شریعت پر اتحاد نصیب فرما، اے اللہ تمام اسلامی ممالک میں سچا اسلامی نظام نافذ فرما، اے اللہ دشمنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، پہلے کفر کو اہل ایمان بنا دے، اور ہم سب کو جز فرما کر اور یا صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ جن دشمنوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کا منہ کالا کر دے، اے اللہ ان کو زبردست شکست سے دوچار کر دے، ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے، ان کی طاقت اور ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ کر دے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح شکست خوردہ کر دے، ان کی سازشوں کو ان کے اوپر لوٹا دے، اے اللہ ان کی ٹاٹ میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کی ہر سازش کو ناکام کر دے، انہیں پر لوٹا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى العالمين، ہم جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے فضل سے قبول فرما کر ان سب کا ثواب میرے پیارے شیخ شیخ الرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت مولا حضرت سید اشرف زمین میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کو، اور میرے پیارے شیخ موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو، اور میرے والدین کو، اور تمام مسلم اسلام مسلمات کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم.